الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چین کے ناظرین، پروگرام ہمارا اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ انہی میں سے ایک روایت یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علی شان ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پہنچتا ہے اور اہل محبت کا درود میں خود اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بدری شان کے ناظرین، اسلام کی یہ خوبصورت تعلیم ہے کہ اسلام ہمیں جہاں عبادات کا حکم دیتا ہے، وہیں معاملات، رہن سہن، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق، مالی طور پر ایک دوسرے پر لازم ہونے والے معاملات، یہ پورا ایک نظام جو دنیا اور کائنات کا یہ نظام چلتا ہے، اسلام ہمیں ہرگز اس سے کوئی ہٹ کر ایسا حکم نہیں دیتا کہ ہم یہ سارے کام کاج دنیا یہ چھوڑ چھاڑ کے ہم صرف عبادت کے لیے وقف ہو جائیں اور بالکل ترک دنیا کر کے اپنے گھر کو، فیملی کو، خاندان کو، ان کو ہم چھوڑ کر بالکل ایک الگ تھلگ جنگلات میں چلے جائیں، نہیں۔ بلکہ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے گھر پر کچھ افراد آئے اور وہ معلومات لینے کے لیے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کیسی ہے، دن بھر کے معاملات وہ عبادت کے کیسے تھے، یہ کچھ سوال کرنے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر پہ تشریف فرما نہ تھے، تو ازواج مطہرات پردے میں رہ کر اس وقت یہ تعلیم بھی ارشاد فرمایا کرتی تھیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھیں اور جو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم تھی وہ ان تک پہنچایا کرتی تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا تو ان کو جواب ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، آرام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے روزوں سے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، یعنی کہ رمضان شریف کے علاوہ جو نفلی روزے ہوتے ہیں وہ آپ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، یعنی ترک بھی کرتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں۔ اچھا، دیگر اور عبادتوں کے حوالے سے کچھ اس طرح کے سوالات ہوئے تو وہ آپس میں گفتگو کرنے لگے اور کہنے لگے کہ دیکھیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ تھوڑا بھی اس طریقے سے یعنی رات کو عبادت بھی کریں، سو بھی جائیں، تو ان کے لیے تو یہ وہ ویسے ہی اللہ کے رسول ہیں، ان کے لیے کافی ہے۔ لیکن ہم لوگ تو اگر ہم رات کو سوئیں تو ہمارے لیے تو یہ کافی نہیں ہوگا، ہمیں تو عبادت ہی کرتے رہنا چاہیے، ہم تو ایک عام آدمی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں عبادت میں رہنا چاہیے۔ پھر کہنے لگے کہ ایک نے کہا کہ بھائی وہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار کرتے ہیں، تو ہم تو روزہ ہی رکھیں گے، وہ نفلی طور پر انہوں نے روزے کے لیے ایک ارادہ کیا ہوا ہے۔ تیسرا شخص بولا کہ میں نکاح نہیں کروں گا اور بس ایسے ہی نکل جاتا ہوں باہر جنگلات میں اور عبادت بجا لاتا ہوں۔ تو اس پر اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے اور آپ نے پوچھا تم لوگوں نے کیا عہد کیے اور کیا آپس میں بیٹھے ہوئے یہ گفتگو کر رہے تھے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہ معاملات ہوئے اور یہ باتیں ہوئیں، ہم میں سے ایک نے عہد کر لیا ہے کہ سوئے گا نہیں، ساری رات عبادت کرے گا، ایک نے یہ کر لیا ہے کہ وہ روزے نہیں چھوڑے گا اور وہ روزے رکھے گا، تیسرے نے یہ کہہ دیا کہ وہ شادی نہیں کرے گا، نکاح نہیں کرے گا اور بس عبادت میں مصروف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میرا طریقہ یہ ہے، رات کو سوتا بھی ہوں، یعنی کچھ دیر کے لیے آرام بھی ہے اور قیام بھی ہے، عبادت بھی ہے، روزوں کے حوالے سے بھی یہ ہے، اور میں نے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، ازواج اور ان کے حقوق اور یہ سب ذمہ داریاں یہ بھی ہیں۔ فرمایا یہ میری سنت ہے اور جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے تعلق نہیں. وہ ہم میں سے نہیں ہے کہ جو ہماری سنت سے تعلق توڑتا ہے, منہ موڑتا ہے. میرا سنت طریقہ یہ ہے, قربان جائیں. کتنی اعتدال والی تعلیم آپ نے ارشاد فرمائی کہ جس کے اندر عبادت بھی ہے, معاملات بھی ہیں. نہ اس طرح کہ آدمی نفلی روزے لگاتار رکھتا جائے کہ دوسروں کے حق جو اس سے متعلق ہو رہے ہیں ان کو تلف کرتا ہو, اس کی بھی اجازت نہیں. اور یہ بھی طریقہ کہ کہے کہ میں بس پوری رات ہمیشہ ہی مجھے اسی طرح گزارنی ہے, تو اپنے نفس کا بھی حق ہے, اپنے آپ کا بھی حق ہے, اپنے گھر والوں کے بھی حق ہم پر لازم ہوتے ہیں, اپنے پڑوسیوں کے بھی حقوق ہم پر لازم ہوتے ہیں, گھر میں آنے والے مہمان کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو یہ ایک تعلیم ارشاد فرما دی کہ اسلام میں یہ اعتدال ہے. نہ یہ ہے کہ بالکلیہ ہی اس طرف چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا, اور نہ یہ ہے کہ جو دوسرا تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ بس ٹھیک ہے موقع ملا تو نماز پڑھ لیں گے, موقع ملا تو یہ کر لیں گے, بقیہ چلنے دو, بس سب دنیا داری میں اتنے مگن کہ دین کا پتہ ہی نہیں. یہ بھی ٹھیک نہیں. اسلام کی خوبصورت تعلیم یہ ہے کہ دنیا کے اندر آئے, حقوق اللہ وہ بھی مقدم ہے, ان کو بھی ادا کرو, حقوق العباد بھی ادا کرو. کس شخص نے نکاح کر لیا ہے تو ٹھیک ہے, نکاح کے معاملات اس پر لازم آئیں گے, ان کی بھی ادائیگی کرو. لیکن اس کے علاوہ جو حقوق اللہ اس پر مقدم ہو رہے ہیں, حلال حرام کی تمیز, جائز ناجائز کی تمیز, مال کمانا تو اس میں حلال حرام کی تمیز, یہ ساری چیزیں جن میں سے یہ اللہ کے احکامات ہیں, حقوق اللہ ہیں. نماز پھر پڑھنا, زکاتوں کی ادائیگی کرنا, جس کا خرچ ہمارے ذمے لازم ہے وہ آسان طریقے سے اسے ادا کر دینا, اللہ رب العالمین کی جہاں ہم عبادت والے معاملات وہ کرتے ہیں, وہی مال پر جو اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ان کے بھی حقوق ہمیں ادا کرنے ہوں گے. تو اسلام دونوں طرف کی, نہ یہ ہے کہ پورے کے پورے دنیا میں ایسے کھو جاؤ کہ آپ کی حقوق اللہ والی اہم ترین عبادات وہ چھوٹ جائیں, نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک آدمی آیا اور اس نے مختلف سوالات کیے کہ کیا پانچ نمازیں ہم پر, پانچ نمازیں ہیں, کہا کہ اس سے زیادہ, فرمایا تیرے لیے بہتر ہوگا, تو کرتا ہے تیرے لیے بہتر ہوگا, یعنی وہ نفلی عبادت ہوگی. کہا کہ روزے تو رمضان کے, کہا اس سے زیادہ, کہا تمہارے لیے بہتر ہے, یعنی اچھا ہے, تتوع ہے, نفلی طور پہ ثواب ہے. کہا زکوٰۃ تو فرما دیا اتنی, کہا اس سے اوپر, کہا تیرے لیے بہتر ہو اگر تو کرتا ہے, ثواب ملے گا اس پر. تو وہ شخص جانے لگا اور کہتا ہے کہ میں اللہ کی قسم نہ اس سے کم کروں گا اور نہ اس سے زیادہ کروں گا, یعنی پانچ ہیں تو میں پانچ ہی پڑھوں گا, ان میں چار نہیں پڑھوں گا, یعنی پانچ پوری کروں گا. اور ایک شرح اس کی یہ بیان کی گئی کہ میں آگے بھی کسی کو بتاؤں گا تو میں انہیں پانچ ہی بتاؤں گا, چار نہیں بتاؤں گا. اچھا روزے ہیں تو رمضان کے میں یہی رکھوں گا, اس کے علاوہ نہیں رکھوں گا. حج کا معاملہ ایک ہی بار ہے تو ایک ہی بار کروں گا. زکوٰۃ ہے اتنی تو اتنی دوں گا, اس سے زیادہ نہیں کچھ دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم ارشاد فرما کر فرمایا کہ اگر یہ اس معاملے میں سچا ہے تو یہ جنتی ہے. اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ جو جنتی دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لیں, جب وہ آدمی وہاں سے پلٹا جانے لگا. اب یہ آپ دیکھیے, صرف فرائض کا تذکرہ کیا اس میں, اور فرائض ہی ایسی چیز ہیں کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, اور رب تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ, رب کا قرب حاصل کرنے کا اہم ترین ذریعہ کہ فرائض ہوں, فرائض کے ساتھ ساتھ آدمی دیگر عبادات بجا لائے. بس فرائض میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے, فرائض میں کمی اور کوتاہی وہ نہیں ہونی چاہیے. جب کوئی شخص فرائض میں کمی نہیں رکھتا اور اللہ کی نافرمانی یعنی گناہ والے کاموں میں جاتا نہیں ہے, تو یہ پھر اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں, خوشخبریاں خوشخبریاں. کیونکہ آدمی جب گناہ نافرمانی سے بچ جاتا ہے تو بڑے بڑے عذابات جو اللہ نے اپنی نافرمانیوں پر بیان کیے گئے جس کے اندر بدکاری ہے، برائی ہے، نشہ ہے، رشوت ہے، سود ہے، نمازیں ترک کرنا ہے، یتیموں کا مال دبانا ہے، دوسروں کے مال حق تلف کر لینا ہے، مالی طور پر، جانی طور پر ان کو نقصان پہنچانا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں کبیرہ گناہ کی، علماء نے فہرست بیان کی کتنے کبیرہ گناہ، بعض نے 40 کی تعداد اس کو بیان فرمایا، کہ آدمی اپنی زندگی کا یہ نصاب بنا لے کہ مجھے ان تمام چیزوں سے بچنا ہے، ان تمام سے بچنا ہے، اور یہ فرائض عمل کرنے والے ہیں، یہ مجھے ان پر عمل کرنا ہے، تو کامیاب ترین انسان وہ بن سکتا ہے، اور واقعی وہ اللہ کا پیارا بندہ اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے گا جس کے اندر یہ خوبیاں اور یہ اوصاف اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کچھ اپنے پیارے بندوں کے اوصاف بیان کیے ہیں، بندے سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ جی نے بیان فرمائے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں، یہ رحمان کے بندے ہیں، وہ واقعی ہی اللہ کے بندے ہیں اور ان کے اوصاف ہمیں پڑھنے چاہیے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ایسے بندوں کے انداز، طریقے، اوصاف وہ بیان فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ارشاد فرمایا اور رحمان کے وہ بندے کہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، بس سلام۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے بندوں کا ایک طریقہ ہے۔ کامل ترین انسان اور کامل مومنین، ان کے یہ اوصاف میں سے یہ عمل بھی ایک بیان کیا جاتا ہے کہ رات کو بھی کچھ نہ کچھ وہ اٹھ کر عبادتیں کرتے ہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اسی پروگرام میں ابتدا میں میں نے عرض کی کہ آپ کچھ قیام بھی کرتے تھے، آرام بھی فرمایا کرتے تھے۔ کبھی کبھی طویل قیام ہوتا، قلیل آرام ہوتا، اور کبھی کبھی قلیل آپ قیام فرماتے اور کچھ آرام زیادہ فرما لیتے۔ سورہ مزمل میں بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کیا محبوب، قیام آپ رات کو کریں مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ، اور جب قیام کریں تو پھر ٹھہر 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 کر قرآن پڑھیں، ٹھہر ٹھہر قرآن پڑھیں۔ یہ بھی ایک انداز ہے، سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں اور وہ دوڑتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات بھی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ یا ان کی شان کو بیان فرمایا گیا ہے کہ جو رات کو بھی کچھ قیام کریں، اپنے کروٹوں کو، اپنے بدن کو، جسم کو بستروں سے جدا کر لینے والے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسوں کو بلایا جائے گا، اور وہ لوگ جن کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے، بستروں سے جدا رہتی ہیں، ان کو قیامت کے دن ایک اعلان ہوگا کہ وہ آئیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہم قلیل، اور وہ تھوڑے ہوں گے، اور کھڑے ہوں گے تو اللہ انہیں بلا حساب جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ علماء نے لکھا کہ رات کو سو کر جب اٹھ کر یہ نماز پڑھتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز، یہ ان کو فضیلت حاصل ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ کتنی خوبصورت تعلیم ہے، ہم امت پر کتنے شفیق آقا ہیں، ایسی رحمت فرمائی ہے کہ عمل گرچہ تھوڑے ہوں، عبادت بھی تھوڑی ہو، قلیل وقت کے لیے ہو، لیکن پھر بھی اجر بہت زیادہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی اس نے آدھی رات کے قیام کا ثواب پایا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی وہ ساری رات عبادت کرنے والے کی مثل ہے۔ اور ایک اور روایتیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہوں نے یہ فرمایا ہے، کہتے جس نے عشاء کے بعد دو رکعت یا اس سے زیادہ نفل پڑھے وہ شب بیداری کرنے والوں میں داخل ہے۔ تو عشاء کے بعد کچھ نہ کچھ نوافل اس انداز سے پڑھ بھی لینے چاہیے تاکہ رات کی عبادت کا بھی وہ آدمی کو ثواب مل سکے. اور اگر عشاء اور فجر یہ باجماعت اہتمام کرتا ہے تو ایسا ہے جیسا پوری رات اس نے قیام کر لیا. تو اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں ان میں یہ بھی وصف بیان کیا ہے کہ وہ رات کو قیام بھی کرتے ہیں، رات کو سجدے بھی کرتے ہیں. اور اسی سورہ پاک کے اندر یہ مومنین کی، کامل مومنین کی جو نشانی ہے، 12 کی تعداد بیان فرمائی. پہلی بات کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں، میانہ، درمیانہ، اعتدال کے ساتھ. دوسری بات فرمائی کہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، خام خواہ کی فضول بحث میں پڑھنا، آپس میں کیلو کال کے اندر پڑھنا جس کا کوئی کسی طرح کا فائدہ نہیں. جب ایسے لوگ ان کو ملتے ہیں سلام، یعنی وہ اپنا وقت بھی بچاتے ہیں، اپنی جسمانی، اپنی دماغی انرجی، طاقت، یہ سب بچاتے ہیں، ایسی فضول جگہ خرچ نہیں کرتے. تیسری بات ارشاد فرمائی وہ اپنے رب عز و جل کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں. رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں وہ رات گزارتے ہیں. چوتھی بات ارشاد فرمائی جہنم کا عذاب پھر جانے کی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو پھیر دے، یعنی ہمیں بچا لے، جہنم سے ہمیں محفوظ فرما لے. جب آدمی دعا کرتا ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کرتا ہے، تو جہنم بھی اس کے حوالے سے اللہ کی بارگاہ میں وہ سفارش کرتی کہ یا اللہ اس کو مجھ سے بچا لے. اور یہ بھی روایت میں فرمایا گا جب آدمی جنت کی طلب کی دعا اللہ سے کرتا ہے تو پھر اللہ اسے جنت عطا فرماتا ہے. یہاں تک فرمایا اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس کی تم دعا کیا کرو. پانچویں بات ارشاد فرمائی اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، یعنی ان کا خرچ کرنا بھی میانہ روی کے ساتھ ہے، نہ ایسا خرچ کہ حد سے بڑھ جائیں جو فضول خرچ میں چلا جائے. اور کئی فضول خرچیاں ایسی ہیں کہ جو سیدھی سیدھی اسراف کے اندر چلی جاتی، تو نہ وہ ایسا خرچ کرتے ہیں اور نہ ایسا تنگی والا کہ بس ہاتھ جو ہے وہ باندھ کے بیٹھے ہوئے کوئی خرچ کرنا ہی نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ خوبصورت اسلام کی تعلیم تو راہ خدا میں بھی خرچ کرنے کے حوالے سے یہی ہے کہ نہ تو ایسا ہاتھ جو ہے وہ کھول دو بالکل کہ بعد میں خود اپنے آپ کو تمہیں ملامت ہو، اپنے آپ کو ملامت ہو، ایسا بھی نہیں. اور نہ ایسا ہے کہ بالکل گردن سے ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو، کچھ دو ہی نہ اللہ کی راہ میں. تو یہ دونوں چیزیں یہ میانہ روی سے ہٹ کر ہیں، ایک حد سے بڑھنا ہے اور اس کے بعد افسوس ہے. حالانکہ کامل ترین اسلام کی کئی ایسی ہستیاں ہیں جنہوں نے پورا پورا سب کچھ لٹا دیا، تو پھر ان کے دل میں ایسی ملامت نہیں ہے، ملال نہیں ہے دین میں، افسوس نہیں ہے، یا ان کی کیٹاگری والا انسان ہو. لیکن عام جنرل لوگوں کے لیے یہ ارشاد فرما دیا کہ نہ ایسا کرو کہ بعد میں افسوس کرو، اور نہ اتنا کم کہ تم جو ہے وہ خرچ کرنے کی طرف آؤ ہی نہ، ایسا بھی نہ کرو. چھٹی بات ارشاد فرمائی اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے. والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، کیونکہ یہ شرک ہے. اور شرک ایسا ہے ان شرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جو چاہے وہ معاف کرے گا. لیکن شرک کی معافی نہیں اگر اسی حالت میں دنیا سے آدمی چلا گیا تو قطعاً قطعاً اس کے لیے کوئی بھی کسی طرح کی بخشش یا مغفرت نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اسے معاف نہیں کرے گا. ہاں شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں رب چاہے گا جس کے لیے جو چاہے وہ معاف فرما دے گا. دنیا میں یہ اصول بنا دیا کہ جو توبہ کر لیتا ہے اللہ سچی توبہ سے بھی وہ گناہ معاف کر دیتا ہے. ساتویں بات ارشاد فرمائی اللہ کے نیک بندو عباد الرحمن کی کہ جس جان کو ناحق قتل کرنا اللہ نے حرام فرمایا ہے اسے قتل نہیں کرتے، بدکاری نہیں کرتے، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. نمبر 11، جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے. اللہ اکبر. یہ بھی بات ہے کہ آدمی بعض اوقات یہ کفار کی عادت بد اور بری صفت قرآن نے جگہ بجگہ بیان کی کہ وہ گونگے بہرے کیوں، حق سننے کے باوجود بھی گونگے بنے ہوئے ہیں اور حق سننے کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہیں، تو وہ بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں کہ حق دیکھ بھی لیں اور پھر بھی وہ حق کے قریب نہ آئے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آدمی حق بات سن کر بھی اس کو بولنے کی طاقت نہ رکھے، سننے کی بھی طاقت نہ رکھے، دیکھنے کی بھی طاقت نہ رکھے۔ مطلب یہ کہ دیکھا ہے تو اب اس کی طرف بڑھو، قدم بڑھاؤ، حق کی طرف آ جاؤ۔ اور بارہویں بات یہ بھی ارشاد فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے ہیں، اور کیسے دعا کرتے ہیں؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ وہ یوں دعا کرتے ہیں، ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہ عباد الرحمن سے کچھ جو صفات ہیں، میں نے سیرۃ الجنان سے ہی، تفسیر سیرۃ الجنان سے یہ ایک پہرا اس کا وہ پڑھ کر سنایا ہے، اور ہر آیت کے تحت اس کی تفسیر ہے، اس کی ڈیٹیل ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ اور بھی اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف ہے، کچھ آپ کے سوالات کو بھی لینا ہے تو وہ شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا۔
السلام علیکم، میرا یہ سوال ہے کیا گردے کھانا جائز ہے یا نہیں؟
گردے کھانا یہ جائز تو ہے، البتہ اسے مکروہ تنزیہی فقہا نے لکھا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھانے سے ناپسند فرماتے تھے، تو آپ نے اسے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، تو اس لیے ہمارے علماء نے یہ بات واضح طور پر بیان فرمائی ہے اس حدیث کے تحت ہی کہ یہ مکروہ ہے، اور اس کی بھی صراحت فرمائی ہے کہ مکروہ تنزیہی ہے، بچنا چاہیے۔ لیکن کسی نے اگر گردے کو کھاتا ہے تو کوئی گناہ کا عمل نہیں ہے، جائز ہے، بچنا بہتر ہے۔ مدنی چین کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اللہ رب العالمین ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور دین کے احکامات ہمیں سیکھنے والا بھی بنائے، اور درست طریقے سے ان پر عمل کرنے کے بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔